ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم، آمين. قال: باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبه قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عمر بن علي قال: سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وبه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وبه قال: حدثنا ابن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. وبه قال: حدثنا عبد الله بن منير قال: سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بات بات رہ گئی توکل کے باب میں جو بہت اہم اور ضروری بات تھی، اور وہ یہ ہے کہ توکل اسباب کا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. بعض نادان لوگ اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہم توکل کرتے ہیں. مثلا ایک جماعت کو حج کو جانا تھا تو وہ بغیر کشتی کے سمندر میں انہوں نے وہ کودے اور وہ سب بیچارے غرق ہو گئے، مر گئے. تو انہوں نے کہا ہم توکل کرتے اللہ تعالی پر، تو اس کا نام توکل نہیں ہے. توکل کا نام صحیح شرعی جو ہے وہ اسباب کو اختیار کرنا اور اسباب پر اعتماد نہ کرنا، اسباب پر توکل نہ کرنا، اسباب کو اختیار کرنا لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرنا. اسباب پر اگر بھروسہ کیا تو یہ توکل کے خلاف ہے، اور اگر اسباب اختیار نہیں کیا تو یہ سنت کے خلاف ہے. اسباب استعمال کرے لیکن اسباب پر اعتماد نہ کرے. دوا پیجئے لیکن دوا پر یقین رکھے کہ دوا شفا دے گی، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. تو یقین اللہ کی ذات پر ہو اور اسباب کا استعمال کرنا. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سال بھر کا آٹا جو روٹی وغیرہ بنانے کا میں شروع سال میں خرید لیتا ہوں، پھر میں اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہوں. یعنی کیا؟ اگر وہ آٹا آ بھی گیا اس میں کیڑے پڑ سکتے ہیں، پھر وہ سب خراب ہو گئے. اس میں بارش وغیرہ کی وجہ سے وہ سب خراب ہو گئے موسم کی وجہ سے، لیکن اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور اسباب کو چھوڑنا یہ سنت کے خلاف ہے. اسباب کو استعمال کرے، کرنے والی ذات صرف اللہ اور اس کے سب سے زیادہ سکھانے والا یقین کرنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب کو اختیار کیا، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنا یہ قطعاً حرام ہے، اور یہی امتحان ہے. اگر اسباب نہ ہوتے اور اللہ ہی ہمارا پیر بھرتا. اللہ ہی ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر گاڑی کے بغیر ہوائی جہاز کے پہنچاتے, پھر سب موحد اور ایمان والے ہوتے, اللہ پر بھروسہ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اسباب کو اختیار کرو لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرو. تو یہ بہت اہم بات ہے. بعضے لوگ نادان جو ہوتے ہیں وہ اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا نام توکل رکھتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. اسباب کو اختیار کرے لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرے. یہ باب ہے باب حفظ اللسان, زبان کی حفاظت. پہلی اوپر کا باب تھا ما یکرہ من قیل وقال, اس کے ساتھ متعلق ہے زبان کی حفاظت آدمی کرے. یہ بہت اہم چیز ہے. زبان جو ہے ایک امانت ہے اللہ تعالی کی طرف سے, اور اس کا صحیح استعمال کرنا بہت بڑی نیکی کی بات ہے, اور اس کو غلط استعمال کرنا اپنی بربادی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لسان کے بارے میں کہ جسمہ صغیر و جرمہ کبیر, اگر اس کو غلط استعمال کیا تو اس کے بے انتہا, جیسے کہ حدیث میں آگے آتا ہے کتنا اس کا نقصان. اور جسمہ صغیر و اجرہ کبیر, اگر اس کو صحیح استعمال کیا تو جنت کے اعلی اعلی درجات صرف زبان سے آدمی حاصل کر سکتا ہے. زبان جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت تاکہ یہ غلط استعمال نہ کرے نہ ہو. جیسے کہ کوئی ملک میں جن کے یہاں نیوکلیر پاور ہوتا ہے, تو یہ نہیں کہ پریزیڈنٹ ملک کا جب بھی چاہے جا کے بٹن دبا دے اور فلاں ملک پر تباہی مچا دے, ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. اس کو مشورہ کرنا پڑتا ہے, میٹنگ پر میٹنگ رکھنی پڑتی ہے, سب لوگ اجازت دے, پھر وہ کمرے جہاں وہ بٹن رکھا ہوا ہے وہ سوئچ, وہاں تک پہنچنے میں بھی کئی دروازے ہوتے ہیں, وہ سب چوکی دار ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ خود بھی, اس کے پاس بھی اس کی چابی نہیں کہ وہ چلا جائے اور وہ بٹن دبا دے, وہ سب چوکی دار ہوتے ہیں. سب اجازت مشورے سے پارلیمنٹ میں طے ہوا تو جا کے وہ اس کو دبا سکتے ہیں. اور جتنا نیوکلیر پاور کا ایک بٹن سے نقصان ہو سکتا ہے, جیسے ہیروشیما میں نقصان ہوا وغیرہ, اس سے زیادہ زبان سے نقصان ہوتا ہے. تو زبان کے حفاظت کے لیے بھی اللہ نے کئی چوکی دار رکھے. ایک تو یہ ہے کہ زبان بیچ میں رکھا اور اس کے چاروں طرف 32 دانت اللہ تعالی نے رکھے, اور یہ 32 دانت بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. آگے کے ثنایا علیا سفلا, آگے کے دانت, اس کے برابر کے دو دو, 8 دانت اوپر 4 نیچے 4, باقی تمام جو ہے نواجیز وغیرہ, یہ تمام دانت مختلف شیپ کے ہوتے ہیں, شکل کے, ان کا کام بھی الگ الگ. جیسے کہ کہیں اگر رائٹ ہوئے تو رائٹ پولیس, وہ خاص قسم کی پولیس آتی ہے, یہ عام پولیس لوگ اس کو نہیں سنبھال سکتے, وہ تو خاص پولیس رائٹ پولیس آتے ہیں, اور ان کے ہتھیار بھی الگ قسم کے ہوتے ہیں بالکل. تو ایسے ہی یہ جو زبان نقصان اور نقصان مچاتی ہے, اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے یہ رائٹ پولیس 32 دانت رکھے. اور کبھی جو ہے آدمی اپنی زبان کو کاٹ لیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو اللہ نے یہ چوکی دار, یہ پولیس 32 رکھے زبان کی حفاظت کے لیے. اور وہ کافی بھی نہیں, اس کے بعد دو جبرے جوز اللہ نے رکھے, وہ جیسے آرمی کے ریجیمنٹ ہوتے ہیں دستہ, وہ فوج کے, تاکہ وہ بھی زبان کی حفاظت کرے, تاکہ زبان جو ہے کوئی غلط بات نہ کرے. ایک بول آدمی کا زبان کا غلط بول, مثلا عام طور پر آسانی سے سمجھنے کے لیے, ایک میاں نے بیوی کو طلاق کہہ دیا تو کتنا اس کا نقصان ہو گیا, اور وہی بول اگر 3 بار بول دیا تو کتنا زیادہ نقصان ہو گیا, اور تمام کتنی اور چیزیں ایسی. ایک زبان, تو زبان کے حفاظت کے لیے اللہ نے یہ تمام انتظام کیا. جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے, جب وہ نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کے درمیان روح آ جاتی ہے. بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں 5 مہینے رہتا ہے اور زندہ ہوتا ہے, اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالی نے اس کے خوراک, ماں کا جو مہانہ خون جو آتا ہے, حیض گندا خون, وہ اس کے خوراک بنائے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالی قادر ہے, اللہ کوئی اور چیز بھی اس کے خوراک بنا سکتے تھے, لیکن اللہ نے ماں کا گندا خون اس کے خوراک بنائے. اور یہ لیکن کیسے پہنچایا اس کو؟ منہ کے ذریعے سے نہیں، لیکن براہ راست ماں کے پیٹ سے اس کے پیٹ کو وہ ناف جاتی ہے، وہ امبلیکل کارڈ وہ جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو کھانا پہنچاتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ اس کی زبان پاک اور صاف رہے، کہ اس زبان سے اللہ کا نام لے گا، قرآن شریف پڑھے گا، عالم بنے گا، حدیث پڑھے گا، بیان کرے گا، قرآت پڑھے گا، تو اس کی زبان صاف ہو. تو اللہ نے کتنا اہتمام کیا، تو جب اللہ نے اتنا اہتمام کیا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اس کی زبان کو صاف رکھے. کتنے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں نالائق جو بچے کو سکھاتے ہیں گالی دینے کو، اگر کوئی غلط کام کرے تو ماں کہتی ہے اس کو گالی دو. یہ لوگ جو بالکل جن کے جو اسلام سے دور ہے یا مسلمان ہے لیکن دین سے دور ہے، اور ماں کتنا بچہ کو سکھاتی ہے جھوٹ بولو، ابا اگر پوچھے یہ کیسا ہوا کیا ہوا تو یہ بول دینا، تو ماں اس کو جھوٹ سکھاتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. اللہ نے صاف رکھا زبان، تو ماں باپ بھی اس کی فکر کرے، اہتمام کرے کہ بچہ کا زبان صاف رہے، اور بچہ خود جب شعور میں آتا ہے تو اس کی زبان کو صاف رکھے. جس زبان سے آپ قرآن شریف پڑھتے ہو اس زبان سے آپ گالی بھی دیتے ہو، اس زبان سے آپ غلط کام بھی کرتے ہو، یہ کیسے مناسب ہو؟ جس چمچے سے آپ کتے کو کھانا دیتے ہو اسی چمچے سے آپ مہمان کو کھانا دو تو وہ مہمان کھانا کھائیں گے. تو اللہ تعالی کا کلام حدیث پاک، تو زبان کو صاف رکھنی چاہیے، حفظ اللسان بہت اہم چیز ہے. اور اللہ تعالی نے اس کا خون کیوں، اس کا ماں کا خون کیوں اس کا کھانا بنایا؟ تاکہ اس میں تکبر نہ پیدا ہو، کہ تیری جو پیدائشی ہے، جو تیری اصلیت ہے، وہ ناپاک خون ہے، تو کیسے تکبر کرے؟ تجھے کہاں حق ہے کہ تو تکبر کرے؟ ایک تو میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، شیطان نے جو کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں آگ. وہ منطق کے اعتبار سے شیطان کی بات صحیح تھی کہ آگ اوپر جانے والی چیز، اس کو کوئی حق تھا منطق کے اعتبار سے تکبر کرنے کا، لیکن انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ برائی برتے. وہ تو مٹی سے پیدا ہوا، مٹی تو نیچے ہی جاتی ہے، تو انسان کو کوئی حق نہیں ہے. ہوا اعلم بکم، اللہ آپ کو خوب جانتا ہے، تم جو خود اپنے آپ کو جانتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم کو جانتا ہے. وہ اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، تمہیں پیدا کیا زمین سے، اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم اجنۃ تھے تمہاری ماں کے پیٹوں میں، اور تمہیں جو خوراک پہنچا، آج تو تم نخرے کرتے ہیں کہ ماں نے اگر مگ پکایا یا دال تو کہتے ماں یہ کیا، یہ تو گالی ہے. آج بچوں کے لیے مگ اور دال یہ تو گالی کے الفاظ ہے، کیسے ہم مگ کھائے، کیسے ہم دال کھائے، سبزی گالی، ہم تو صرف برغی کھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے کہ تمہاری روزی کیا تھی جب تم تمہارے ماں کے پیٹ میں تھے. آج تو تم بہت، فلا تزکو انفسکم ہوا عالم بمن اتقا، اپنے آپ کا ایسا تم کہ میں بڑا مزکا ہوں، بڑا پاک صاف ہوں، یہ مت کہو، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے. تو یہ ہے انسان کی حقیقت. تو اللہ تعالی نے جب اتنا اہتمام کیا تو زبان کے بہت زیادہ حفاظت ہونی چاہیے، زبان کو غلط آدمی بالکل استعمال نہ کرے، اور سوچ کے. یہ تو مشہور معروف ہے، قاعدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچو، سوچ کے بولو. لیکن ہم سب بولتے پہلے اور بعد میں کہتے کہ اب جو میں سوچتا ہوں میں ایسے نہیں کہتا، میں یوں کہتا، میں یوں کرتا. نہیں آدمی، اور یہ بھی تربیت پر موقوف ہے، آدمی اپنی تربیت کرائے تو اس کو وہ توفیق ہوتی ہے، جو بھی بولتا ہے پہلے سوچتا ہے کہ یہ میں کہوں یا نہ کہوں، میں یہ لفظ استعمال کروں یا وہ لفظ، اس سے یہ لفظ سے نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، میں کہوں یا میں کسی اور سے کہلواؤں، میری بات تو یہ نہیں مانے گا لیکن کسی اور کی بات مانے گا تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ ان سے کہے. تو آدمی وہ زبان کی حفاظت پھر کرتا ہے. اور وَإِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد. یہ بھی یاد رکھو کہ ہر آدمی کے پاس رقیب ہے، فرشتہ ہے، یہ حافظ اپنے حفاظت کرنے والا، عتید حاضر ہے. وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد. ایک آدمی نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو فرشتے کرامن کاتبین، یہ رقیب عتید جو ہے وہ ہر چیز لکھتے ہیں، مجھے ذرا دیکھنا ہے وہ کیسے ہر چیز کو لکھ پا سکتے ہیں. آدمی کتنا بولتا ہے. بزرگوں کے یہاں یہ اگر اصلاح، اپنی زبان کی حفاظت، یہ ایک تجویز کی جاتی ہے دوا کے علاج کے طور پر، کہ رات کو جب سوئے تو سوچے آج دن بھر میں نے کتنی باتیں کی، کتنے اس میں ضروری تھی غیر ضروری، کتنے اس میں نقصان والی فائدہ والی، تو آدمی اس کو سوچے. لیکن ہم اتنا بولتے ہیں پوری رات گزر جائے گی اور ابھی اس سوچ میں ہوں گے، فجر کی اذان ہو جائے گی اور ابھی وہ سوچ میں ہوں گے کہ آج میں نے کیا کیا بولا. یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کم بولے. اور وہ پہلے بزرگوں کے یہاں جو بھی بولتے اس کو لکھ لیتے اور رات کو پھر دیکھتے. ہم اتنا بولتے ہیں کہاں لکھیں گے اور کہاں پھر اس کو سوچیں گے. تو بہرحال ایک آدمی نے دعا کی، یہ فرشتے جو سب لکھتے ہیں، یا اللہ مجھے ان کا دفتر، ان کا آفس دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. انہوں اس نے دیکھا کہ ہر بات لکھتے ہیں. تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم. انہوں نے جواب نہیں دیا، لکھ دیا السلام علیکم. اس نے کہا تم لوگ جواب نہیں دیتے ہو، اس کا بھی لکھ دیا تم لوگ جواب نہیں دیتے ہو. کوئی جواب نہیں دیا، وہ لکھ دیا. کہا کہ تم ہر بات لکھتے ہو، وہ بھی لکھ دیا تم ہر بات لکھتے ہو. تو ہر چیز جو ہے آج سمجھنا آسان ہو گیا. آج یہ ویڈیو کا زمانہ آ گیا، جو آدمی پر ویڈیو ہوتا ہے تو اس کے ہر بات، لیکن وہ بھی ہر چیز کو ویڈیو نہیں پکڑ سکتے. اور آدمی کتنے کہاں کتنے کیمرہ ہو سکتے. بعض ملک میں ہر جگہ کیمرہ ہوتا ہے. اور ایک آدمی عام طور پر جو اپنے کام کے لیے جاتا ہے، 40 مرتبہ وہ ان کے سر حکومت کے ویڈیو میں آ جاتا ہے، وہ اس میں دیکھتے کہ یہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے. آج آدمی اگر کریڈٹ کارڈ کہیں استعمال کرے تو بالکل صحیح پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی فلا وقت فلا جگہ فلا منٹ فلا سیکنڈ یہاں تھا اور اس نے اپنے ویڈیو اپنے کریڈٹ کارڈ یہاں استعمال کیا. آپ پیسے نکالے بینک سے اپنے کارڈ کے ذریعے، وہ اس وقت پورا نوٹ ہو جاتا ہے اور وہاں کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں، ہر چیز وہ کیمرہ میں آتی ہے. تو یہ تو آج ان لوگ نے بنایا، اللہ نے پہلے سے ہر بات جو آدمی کہتا ہے وہ وہاں نوٹ ہوتا ہے. اور قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے، آپ کے ماں باپ ہوں گے، آپ کے اساتذہ ہوں گے، آپ کے طلبہ اور مریدین ہوں گے، آپ کی بیوی اور بچے ہوں گے، اور وہ سب دیکھیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے جو داہنا ران جو ہے، رائٹ تھائی، وہ بولے گا کہ یہ آدمی نے کیا کیا کیا. اور وہ پورا، جیسے کہ آج کل کوئی پارٹی ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، تو آدمی بولتا ہے، کیمرہ اس پر لگاتے ہیں اور وہ اسکرین پر دکھتا ہے، سب وہاں دیکھ سکتے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھی، جو آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے اس کا چہرہ وہ اسکرین پر دکھتا ہے. کھانا کھاتے ہیں جس پر وہ آدمی وہ اسپورٹس، کرکٹ، سوکر، رگبی کے لیے دیکھنے کو چلا گیا، اور اس کے چشمے بھی ایسے اٹھتے رہے ہیں، اور اس کی ٹوپی بھی نہیں یا الٹی سیدھی اس کی ٹوپی، اور پینٹس کھاتا ہے، تو جب کیمرہ والے اس کو پکڑتے اسی پر فوکس کرتے اور پوری دنیا دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کیسے اس کے حالت ہے. اور وہ قیامت کے دن ہر چیز وہاں سامنے آئے. الا من تاب، ہاں جو آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ وہ تمام ویڈیوز خود اللہ ختم کر دیتے ہیں، پھر کوئی گواہی باقی نہیں رہتی ہے. آدمی توبہ تو بہرحال اللہ تعالی نے یہ انتظام کیا کہ جو بھی آدمی بولتا ہے اس کی ایک حرکت وہ محفوظ ہوتی ہے. البتہ فرشتہ دل کی بات نہیں جانتے، عقل کی بات نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وہ اللہ اور اللہ کی یہاں محفوظ ہے. لیکن کرامن کاتبین ہر چیز لکھ لیتے ہیں. تو آدمی کو بہت خیال، اگر اسی کا عقیدہ صحیح پیدا ہو جائے تو آدمی کی پوری اصلاح ہوگی. آدمی کوئی گناہ نہیں کرے گا، آدمی نیکی ہی نیکی کرے گا، اس کی جلوت اور اس کی خلوت ایک سا ہو جائے گی. ہوگی. اگر یہی عقیدہ پیدا ہو جائے تو صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، عقیدہ اندر کی بات بھی پیدا ہو جائے اور یہ آدمی سوچے. یہ پہلی روایت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی، جو ضمانت دے اس کی دونوں جبروں کے درمیان اور اس کے دونوں پاؤں کے درمیان، دونوں جبروں کے درمیان زبان، اس کی ضمانت دے کہ اس کو غلط نہیں استعمال کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تہمت کسی پر نہیں لگائیں گے، کسی کا دل آزاری نہیں کریں گے کسی کے. آج کل یہ عام ہے کہ میاں نے کچھ کہا تو بیوی کچھ اور ڈبل کہتی ہے، پھر یہ اور بھی بولتا ہے، یہ زبان کی بیماری ہے. ایک میاں بیوی میں بہت جھگڑے ہوتے تھے، گھر میں میاں آتا تھا، بیوی کچھ شکایت کرتی اور مرد جو ہے اس کے پاس وہ زبان نہیں جو عورت کے پاس ہے، اس کے پاس اس کے ہاتھ ہے، اس کے جوتے ہیں، یہ پھر اپنے ہاتھ سے مارتا ہے، جوتے نکالتا ہے مارتا ہے، تو روز کے جھگڑے. تو بیوی مولوی صاحب کے پاس گئی تعویذ لینے کو. مولوی صاحب سمجھ گئے کیا ان کا معاملہ ہے کہ جب مرد آتا ہے گھر میں تو یہ شکایت شروع کر دیتی ہے، وہ مارنا شروع کرتا ہے روزانہ جھگڑا. تو مولوی صاحب نے ایک چھوٹی سی پرچی دی تعویذ چھوٹی سی اور کہا تمہارے مرد جب گھر میں ابھی داخل ہونے والے ہو تو وہ تعویذ دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھنے کی، اگر وہاں سے ہٹی تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا، وہیں رکھنا. تو جب یہاں رکھا تو اب وہ بول نہیں سکتی، جب وہ بولتی نہیں تو وہ مارتا نہیں. تو دو ہفتے ہو گئے، چین سکون عافیت گھر میں. وہ بہت متاثر ہوئے کہ کتنا زبردست رقیہ تعویذ مولوی صاحب نے. وہ گئے مولوی صاحب کے پاس بڑا کیک بنا کے کہ مولوی صاحب تم نے تو ہمارا کام بنا دیا، جنت والی زندگی ہمیں نصیب کر دی. تو مولوی صاحب نے کہا لیا کہاں ہے وہ تعویذ، کھولا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. کہا کہ جب وہ دونوں دانت کے درمیان تم بول نہیں سکتی، تم بولتی ہو وہ خفا ہو، تو یہ زبان کا سب ہے. ایک میاں بیوی جو جا رہے تھے تفریح کے لیے تو کچھ جھگڑا ہوا آپس میں، اب بول نہیں رہے تھے. تو مرد نے وہ ایک فارم آیا جہاں سب جانور تھے، گدے کتے بلیاں سب. تو مرد نے بیوی کو کہا یہ سب تمہاری فیملی ہے. تو بیوی نے کہا ہاں میری فیملی ہے، میرے سسرال والے، میرے ان لوز ہے. تو یہ زبان جو ہے تو یہ آدمی ایسا اس کو استعمال کرتا ہے. تو اس کا صحیح استعمال کیا سے کچھ کتنا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. آپ پانچ منٹ میں پاؤ سپارہ تلاوت کریں کتنا فائدہ ہوا. آپ دو تین احادیث پر ہے، آپ نے ایک حدیث یاد کی، آیت ایک قرآن شریف کی یاد کی، آپ نے کسی کو اچھی نصیحت کی، اللہ اکبر کتنا فائدہ زبان. اور وہیں پانچ منٹ میں بکواس، ادھر ادھر کی باتیں اور لا محالہ، اس میں پھر غیبتیں شروع ہوتی ہے، تہمتیں شروع ہوتی ہے، بہتان شروع ہوتا ہے، اور وہ زبان سے کتنا نقصان ہوتا ہے. تو بہت بڑی چیز ہے زبان، آدمی کو تو اس کی حفاظت. وما بین رجلی، اور دونوں پاؤں کے درمیان، جس کے اس کی ضمانت دے، ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہی کافی کہ آدمی سمجھے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے زبان. اور یہ ما بین اللحیہ، اور یہ جو ما بین اللحیہ جو ہے، ایک آدمی نے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ میں نے بندوق خریدی، اب جو ہے میں جب رکھتا ہوں میرے پاس تو تکبر سے پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو بندوق ہے، تو کیا میں اس کو پھر بیچ دو، کسی کو دے دو کیا، کیونکہ اس سے تو تکبر پیدا ہوتا ہے. تو حضرت نے اس کا علاج بتایا کہ آپ اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں، آپ تکبر کا علاج کریں. اور پھر بعد میں حضرت نے ایک شعر فارسی میں لکھا کہ آپ کے پاس اعلی زینا بھی ہے، تو زینا کے خطرے سے آپ اعلی زینا کو نہ کاٹ دیں، آپ تو وہ رکھے لیکن اس کو غلط استعمال نہ کرے. تو ایسے ہی بندوق کو، تو یہ زبان بھی ہے، یہ ایک بندوق ہے، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اصلاح جو بزرگوں کے یہاں ہوتا ہے وہ امالہ کا ہوتا ہے، ازالہ کا نہیں. کیا مطلب کہ مثلا آدمی کے اندر غصہ ہے تو غصے کا ازالہ نہ کرو، उसको मत खत्म करो, इसका इमाला करो, इसका डायरेक्शन को दूसरी जगह कर दो। अब जो गुस्सा जो है, जो आदमी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उसके तरफ करो, ये गुस्सा खत्म हो जाए, ये भी सही चीज नहीं। गुस्सा होना चाहिए, जिस आदमी को गुस्सा नहीं आता वो गधा है, और जिस आदमी को गुस्सा आता है और उसका गुस्सा उतरता नहीं वो शैतान है। तो गुस्सा का होना, मसलन हमारे शेख फरमाते थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई हो, अब पाकिस्तान का फौजी आए वो हिंदू के साथ लड़ने को, और वो उनके सामने वहां आजीजी करे कि मैं नाचीज हतीर फकीर अब्दुल कदीर आपसे मैं लड़ने को आया, तो ये तो बिल्कुल हराम है। वहां तो अपनी मूंछ को भी बढ़ाओ खुद और खूब रौब दिखाओ और इनसे कहो कि तुम देखते हो आज तुम्हारे हम कैसे कीमा बनाते और कैसे तुम्हारा क्या हशर होता है। तो वहां गुस्सा जरूरी है, कोई तुम्हारी बीवी को छेरे और तुम हंसते रहो कि गुस्सा तो हराम है, तो मैं गुस्सा नहीं कर सकता, वहां वो तुम्हारा मुस्कुराना हराम है, वहां तो जाके इसको खूब थप्पर मारो, अगरचे पुलिस में फिर वो ले जाए कुछ भी करे, लेकिन बीवी है ने कहा तुम बर्दाश्त करो कि कोई आदमी उसको छेड़ते हो। तो गुस्सा भी जरूरी है, और तो ऐसे ही ख्वाहिशात नफ्स ये भी जरूरी है, और अल्लाह ने उनको मनाया फल हम फुजूर रहा जुय्यन लिन्नास हुब्बु शहवात मिनन निसा वल बनीन, लेकिन उसको इसका इजाला जरूरी नहीं, इसका इमाला। तुम्हारे ख्वाहिश है दूसरी औरतों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाए फौरन अपनी बीवी के पास आ जाओ, वो जो उस औरत के पास है तुम्हारी बीवी के पास भी वही चीज है, यहां अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। तो इमाला करो, इजाला नहीं, इजाला नामुमकिन है। अल्लाह ने फितरत और इंसान की गुद्दी में ये तमाम चीजें रखी है, बस अब उसका इमाला जरूरी है, इजाला जरूरी नहीं है। आगे की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और ये बहुत अहम जुमला, ऐसे सरसरी इसको न पढ़े कि अगर मेरे अंदर ईमान हो अल्लाह और यौम आखिर, जो खास असल चीजें ईमान के, वैसे हम ईमानियात में ईमान मुफस्सिल में सात चीजें पढ़ते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही من الله تعالى والبعث بعد الموت, उसके अलावा और भी बहुत से ईमानियात में है, लेकिन ये सात मशहूर है। उन सात में तीन और ज्यादा मशहूर है, ईमान बिल्लाह واليوم الاخر और ईमान بالرسول صلى الله عليه وسلم, और इन तीनों में भी सबसे अहम ईमान बिल्लाह है। तो और यहां ईमान बिल्लाह वल यौमिल आखिर, तो ये अगर तुम्हारे अंदर ये ईमान हो अल्लाह की जात पर और आखिरत के दिन पर, तो उसका नतीजा ये होगा फल युक्रिम खैर मन कान युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, खैर की बात कहो या चुप रहो। तो अगर हम बुरी बातें कहते, लड़ाई करते, झगड़े करते, तो इसका असर ये इसके हम अभी मोमिन कामिल नहीं, उसकी नफी भी नहीं है कि वो आदमी मोमिन ही नहीं, वो है इमाम मोमिन तो, लेकिन मोमिन कामिल नहीं है, मुस्लिम कामिल नहीं है जो दूसरों को अपनी जुबान से तकलीफ पहुंचाए, तो ये मोमिन कामिल नहीं। तो सोचो कि मैं, हर आदमी कमाल पसंद करता है, हर चीज में कमाल पसंद करता है, तो अपने ईमान में भी कमाल, और ईमान का कमाल एक एतबार से ये है कि आदमी खैर की बात कहे या खामोश रहे। वमन कान युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और देखो कैसे बलागत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में फिर दोहराया, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, फला युज़ी जा रहो, तो अपने पड़ोसी कोई तकलीफ न पहुंचाओ, इतना जोर से म्यूजिक तुम चलाते हो उनको तकलीफ तुम पहुंचाते हो, और उनके दीवार में कील तुम मारते हो उनको तकलीफ पहुंचाते हो, किसी तरह से उनको तकलीफ, आप गंदगी अपने घर के सामने दोनों घरों के درمیان میں آپ گندگی ڈالتے ہو ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، کسی طرح سے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ان کے پڑوسی کے بیوی، وہ اور زیادہ گناہ ہے، ان سے تمہارا برے خیالات ہو پڑوسی کے بیوی سے تو یہ بھی ان کو تکلیف پہنچانی ہے، ان کی بیٹی سے کسی سے، تو یہ تمام چیزوں سے پڑوسی کے حضور جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تاکید کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہونے لگا کہ میراث میں پڑوسی کا بھی حق اب بنایا جائے گا، اتنا حق ہے پڑوسی کا. لیکن آج یہ بھی بیماری ہے، اور خصوصاً متمول لوگوں، مالدار لوگوں میں پڑوسی کو جانتے ہی نہیں، جو غریب لوگ ہوتے سب کو، پورے بستی میں جو ہوتے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیونکہ غریب ہے ایک دوسرے کے وہ افتقار ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے. مالدار لوگ سوچتے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایک گاڑی نے اگر وہ خراب ہوئی دوسری گاڑی ہے، وہ نہیں تو تیسری گاڑی ہے، فون کتنے 5-10 فون ہے، کسی کے ہمیں ضرورت نہیں. تو مالدار لوگ یہاں تک کہ پڑوسی کو جانتے بھی نہیں، پڑوسی کو دیکھتے بھی نہیں، سلام تک بھی نہیں کرتے. اور جو آپ جاؤ غریب علاقوں میں تو دیکھو وہ سب جیسے کہ ایک فیملی ہوتے ہیں، وہاں دوسری حد ہوتی ہے کہ سب ایک دوسرے کے گھر میں چلے جاتے بغیر اجازت کے، جہاں جس گھر میں کھانا چاہتے کھانا کھا لیتے. ہم بھی سنتے کہ ہمارے پرے پرانے پہلے لوگوں میں ایسے ہوتا تھا، وجہ اس کے کہ وہ لوگ غریب تھے. اب جو مالدار ہو گئے، اب دروازے سب کتنے لگے ہوئے، کتنے گیٹس اور کتنے لاکس، اور کسی کو اندر داخل ہونا کتنا مشکل ہو گیا، جیسے جیل میں ہم رہتے، ایسے خود اپنے ہم نے اپنے آپ کو جیل میں رکھا. یہ مالداری کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے. تو بہرحال پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اور یہ تمام چیزیں بھی صحیح جگہ پر استعمال کرے. ہم فرانس میں جماعت میں تھے تو ہمارے ایک ساتھی جو تھے، جس مسجد میں ہم جاتے تو ظہر کا وقت ہوتا تھا اور وہاں تعلیم کراتے تھے، سب سے پہلے یہ حدیث پڑھتے تھے. اب وہ بیچارے لوگ کتنا وہ ہماری خاطر کرتے تھے، بکرے کے بکرے ہمارے لیے ذبح کرتے تھے کہ حدیث میں آیا فلیکرم ضیفہ. تو یہ نہیں کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے. اور یہ تمام چیزیں جیسے ایک مولوی صاحب نے بیان کیا کہ خیرات کرنا چاہے، صدقہ نکالنا چاہے، تو گھر گیا تو دیکھا کہ بیوی نے بری دیکھ چڑھائی ہے آگ چولہے کے اوپر. پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ آپ نے بیان کیا کہ لوگوں پر خیرات صدقہ. کہا یہ ہمارے لیے نہیں، یہ تو دوسرے لوگ کے لیے کہ وہ بنا کے ہمیں کھلائے. تو یہ آدمی یعنی غلط استعمال کرتا ہے. اور ہر آدمی اپنے مطلب کا قرآن کے آیت بھی دیکھتا ہے. اور مثلاً ایک بھکاری آتا ہے آپ سے مانگنے کو، اور آپ ان سے پھر کیا کہتے ہو کہ دیکھو سوال کرنا بہت بری چیز ہے، آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے. اور غریب کے پاس وہ آیت اس کو پڑھنی چاہے، یہ مالدار آدمی وَأَمَّسَّائِلْ فَلَا تَنْهَا، اس کو مت جھیر کو، آپ دے سکتے ہو دو، نہیں دے سکتے ہو مناسب اچھی بات ان سے کہو. اسی طریقے سے تو ہر آدمی کو زکوٰۃ دینے والا وہ آیت دیکھتے کہ تم کو زکوٰۃ مانگنا نہیں چاہیے، اور جس کو مانگنا ہے وہ جب مانگنے کو آتا ہے تو یہ آدمی کہتا ہے آپ کو مانگنا نہیں چاہیے. اور یہ آدمی جو ہے یہ نہیں دیکھتا ہے، اور غریب دیکھتا ہے کہ مت روکو، زکوٰۃ کو دو، ادا کرو، وَأَدُّ وَآتُ زکات ادا کرو. تو ہر آدمی اپنے مطلب کی چیز، تو فلیکرم ضیفہ کہ ہم دوسروں مہمانوں کا اکرام کرے. اور یہاں ظلم تو درکنار بہت بری بات ہے، کوئی مہمان آئے اور ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ، عدل کا معاملہ بھی نہیں کہ جب ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے ہمیں نہیں کھلایا تو ہم بھی نہیں کھلاتے، نہیں، اکرام کا معاملہ وہ سب سے اونچا معاملہ ہے. آگے کی روایت بہت اس کے قریب ہے. حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، سمع اذنایا ووعاہ قلبی، کتنا اہتمام، کتنا ان کی خوشی ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے خود اپنی ان دو کانوں سے میں نے سنا. اور حضور صلی اللہ علیہ کی بات دل میں میں نے اس کی حفاظت کی. وہ کون سی بات ہے؟ قلبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الضیافت ثلاثۃ ایام, ضیافت جو ہے مہمانی تین روز کی ہے. ایام جائزتو یہ مقدر ہے, ان کو ان کا جائزہ ادا کرو. مہمانی تین روز کا ہے اور خاص خیال رکھو جائزہ کا. تو صحابہ دیکھو, صحابہ عربی کے ماہرین تھے, لیکن پھر بھی یہ بھی جانو کوئی زبان کا یہ بھی آدمی بہت غلط کرتا ہے اور آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے. بہت سے لوگ آج یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ عربی ہمیں سمجھنی چاہے, عربی زبان بولنی چاہے, عربی میں مہارت کرنی چاہے. اس کے لیے کوئی مدینہ یونیورسٹی جاتا ہے, کوئی یمن چلا جاتا ہے, کوئی اردن چلا جاتا ہے عربی زبان سیکھنے کو. تو زبان سے دین نہیں آتی, زبان الگ ہے. آپ انگریزی جانتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر خود بن سکتے ہو. آپ انٹرنیٹ پر جاؤ اور ڈاکٹری کی انگریزی میں کتابیں جو لکھی ہے, یا آپ سی این اے کوئی بک شاپ میں چلے جاؤ اور یہ کتابیں خرید لو اور آپ ڈاکٹر بن جاؤ. آپ جو ہیں وہ یعنی انجینئر بن جاؤ, یہ خود نہیں بن سکتے. ہر چیز کی زبان الگ ہے, فقہ کی زبان الگ ہے, حدیث کے اصطلاحات الگ ہے, تفسیر کے اصطلاحات الگ ہے. صرف زبان جاننا کافی نہیں ہے, وہ اصطلاحات اور یہ کب یہ بات کہی گئی, کیسا موقع پر اور اس کا مطلب کیا ہے, یہ سب آپ کو جاننا پڑتا ہے, تب جا کے آپ وہ چیز کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا باپ لیتے ہوئے بسترے پہ رات کو عشاء کے بعد اور بیٹا سے کہتے عبداللہ میرے لیے پانی لے آؤ, تو آپ کس میں پانی لے جاؤ گے باپ کے لیے؟ کس میں؟ گلاس میں. اور اتوار کی صبح باپ اپنی آستین چرائے ہوئے گاڑی کے پاس کھڑے ہیں اور کہتے عبداللہ میرے لیے پانی لے آؤ, اب کس میں پانی لے جاؤ گے؟ بالٹی میں. تو ظاہر ہے اب جو آدمی موجود تھا وہ سمجھ سکتا ہے, ورنہ جو اگر آپ کتاب میں پڑھو عبداللہ میرے لیے پانی لے آؤ اور آپ نے اپنی عقل کو ڈرائی, تو ہو سکتا ہے جب باپ لیتے ہوئے سونے کو تو آپ بالٹی میں پانی لے جاؤ, ہاں باپ وہ لے کے تمہارے سر پہ پھینکے گا, اور جب گاڑی کو دھونی ہے اور آپ ایک گلاس میں پانی لے جاؤ. تو یہ جو آدمی موجود, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جب یہ الفاظ سب بولے گئے, اس کا صحیح مطلب انہوں نے بیان کیا, انہوں نے پڑھایا, اور وہاں سے سنت ہماری بالکل محفوظ ہے. آج تک وہ پڑھائے کا وہی سلسلہ ہے. تو وہی جو مطلب ہے, بلکہ تفسیر بالرائے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جو آدمی تفسیر بالرائے, جو یہ سلفی لوگ کہتے کہ قرآن سے ہم مطلب نکالے, جو خود اپنا مطلب نکالتا ہے وہ اس کو اپنی جگہ جہنم میں بنانی چاہیے. وہ تفسیر مقبول ہے جو منقول ہے, جو اکابر اور اسلاف سے جو تفسیر آئی, اور جو آدمی خود جیسے کہ آج چار پانچ سلفی بیٹھے, یہ ایک آدمی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کس کا مطلب یہ ہے, دوسرا کہتا ہے اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ہے, سب نے بیان کیا, اب وہ ایک خلاصہ نکالتے, تو یہ تفسیر بالرائے جو صراحتاً حدیث میں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ بتایا گیا. تو اپنے مطلب کی چیز وہ قرآن نہیں, قرآن وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے اس کا مطلب بھی بیان کیا. جو حدیث ہے جو یہ وحی غیر مطلوع حدیث ہے, قرآن کی تشریح, اور پھر صحابہ نے جو سمجھا اور انہوں نے سمجھایا, اور آج تک وہ سلسلہ الحمدللہ باقی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا. وہی مقبول ہے, وہی اللہ تعالی کو پسندیدہ ہے, اور خود اپنا مطلب نکالنا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے درجے کہ عربی کے ادیب اور ماہرین. وما جائزتہ, کہ بھی انہوں نے بھی سمجھا کہ جائزتہ کا کیا مطلب. قال یوم ولیلۃ, ایک دن مہمان کا خصوصی اہتمام کیا جائے, جو عام طور پر کھانا کھاتے اس سے کچھ زیادہ رکھ دو, کچھ ذرا اچار رکھ دو, کچھ ذرا دو قسم کی ترکاریاں رکھ دو, کچھ ذرا اور ذرا اہتمام کرو. باقی دو دن جو ہے تیسرے دن تک عام جو گھر میں آپ کھاتے ہو آپ کو بھی دیکھو انصاف بھی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا, مہمان کا حق بھی سکھا کہ پہلا دن اس کے لیے اہتمام کرو, دوسرے دو دن آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو, جو آپ گھر میں پکاتے ہو وہی سامنے پیش کر دو, اور تیسرے دن کے بعد آپ کو حق ہے ان سے کہے کہ یو ہیو اوور اسٹیڈ ناؤ, اب آپ آگے کا راستہ ڈھونڈو, کہیں اور آپ جاؤ, اب آپ یہاں نہ رہے. ایک آدمی جو ایک شیخ کے پاس, شیخ اپنے مرید کے پاس گئے, وہ پیٹو شیخ جو اپنے پیٹ کی فکر زیادہ کرتا ہے, اور مرید نے ایسے ہی سادہ کھانا سب رکھا, تو شیخ نے سوچا کہ شاید ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں آنے والا ہوں, تو انہوں کچھ اہتمام نہیں, دوسرے ٹائم بھی وہی سادہ کھانا, تو اور تیسرے ٹائم بھی, پھر شیخ نے کہا یہ کیا بات ہے تم ایسے بالکل معمولی کھانا, تو کہا کہ آپ تو بڑے اللہ والے ہوتے, آپ کے پیٹ تو نور سے بھرا ہوتا ہے, آپ کیا ہمارا کھانا کھاؤ گے؟ تو شیخ نے کہا نادان نالائک, نور تو دل میں ہوتا ہے اور پیٹ میں تو کھانا چاہیے, کھانا کا اہتمام کرو. تو یہ پہلے دن, اور ایک ایسے پیٹو پیر وہ گئے اپنے مریدوں کے پاس اور کھڑکی سے جھانکا اور دیکھا کہ 21 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں, وہ جہاں مرغیاں رکھتے ہیں, تو انہوں نے نیت کر لی اسی وقت 21 دن میں یہاں رہوں گا, روز کی ایک مرغی اڑاؤں گا. تو مرید نے بھی احساس کیا, محسوس کیا کہ یہ پیر تو اب جانے والا ہے, بہت رویا. تو شیخ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ تم پھر کبھی نہیں آؤ گے, تو تم بد گمانی کرتے ہو میں کیوں نہیں آؤں گا, میں ضرور آؤں گا. کہا کہ جب تم جاتے نہیں تو کیسے آؤ گے, ابھی تو 3 روز کافی ہو گئے, بار بس ہو گئے, اب چلے جاؤ, پھر کبھی آنا. پھر تو یہ کہ یعنی 3 روز, پہلا دن اہتمام کرو مہمان کے لیے, دوسرے 2 دن ان کو رکھو اور جیسے آپ گھر میں کھانا کھاتے ہو رہتے ہو ویسے ہی ان کے لیے کرو, اس کے بعد آپ کو حق یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ اب 3 دن ہو گئے, اب ہمارے لیے مشکل ہے, تکلیف ہے, اگر آپ چاہے تو رکھو ان کو, ایک ہفتہ کے لیے رکھو, لیکن 3 دن کے بعد آپ کو, میزبان کو حق ہے کہ مہمان کو کہے اب اتنا کافی ہے, اب آپ کہیں اور جائیں. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. آگے کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد یتکلم بکلمت, ایک بات آدمی کہتا ہے, ما یتبین فیہا, اور جو اس میں مطلب ہے, جو اس کی حقیقت ہے, جو اس کی تفصیل ہے, وہ تو اس کو سی وہ جانتا بھی نہیں, ما یتبین فیہا اس کا کیا اثرات ہے, اس کا کیا رد عمل, یہ سوچتا نہیں. یزل بها فی النار ابعد ما بین المشرق, اور یہ جہنم میں گرتا ہے, اور یہ جہنم سے اتنا دور تھا جتنا مشرق مغرب سے, لیکن وہ ایک کلمہ کی وجہ سے وہ جا کے جہنم میں گر جاتا ہے. مثلا میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے اور پھر انہوں نے صلح کیا, آپ نے آگ کے ایک بات کہی اور پھر آگ سلگائی, اور آپ نے پھر کوئی بات یاد دلائے اور پھر آپس میں اختلاف شروع ہو گیا, تو یہ تمہاری ایک بات سے وہ تم جہنم سے اب اد بین المشرق تھے, اب آپ جہنم میں جا کے گرے اور گرتے رہتے ہو, تو یہ زبان کا اتنا نقصان ہوتا ہے. اور مثلا لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر فجر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے, چھوٹی مسجد تھی اس وقت, اور دو عربوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا, جو اور انہوں نے وہ ان کے چاقو بھی نکالے, لڑنے کو تیار ہو گئے. ایک آدمی نے صرف اتنا کہا صلی علی النبی اور وہ چاقو رکھ دیے, ایک آدمی گلے لگائے ایک دوسرے سے, تو ان کا ایک بول وہ ان کے جنت میں پہنچا دیا, اور وہ جنت سے اتنا دور تھا جیسے اب آدمی نہ مشرے اب جا کے جنت میں, اور جنت میں چرتا رہتا ہے, اور یہ بہت عام ہے عربوں میں صلی علی النبی. ابھی تو درود پڑھا نہیں, اتنا ہی کہا سول پڑھو درود, اور ہم نے کسی نے درود بھی نہیں پڑھا, پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں پڑھتے ہو درود؟
ہاں تو یہ تو یعنی درود کے پڑھنے کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ الفاظ صلی علی النبی اور اس کا کتنا اثر، تو زبان کا یہ کرشمہ ہے، موج اور یہ کرامت ہے زبان کی کہ آدمی ایک بول زبان سے بولتا ہے اور اس سے کیا اور کیا نہیں ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ، ایک بات اللہ کی رضا کے آدمی بولتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اس کو کوئی خاص خیال بھی نہیں کرتا، ایسے ہی اس نے بول دیا، یرفع اللہ بہا درجات، یرفع فعل مضاری ہے، اللہ بلند فرماتے رہتے ہیں اس کے درجات، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ رفع اللہ درجاتہ، بلکہ یرفع اللہ بہا درجات، درجات نکرہ ہے تو اس میں یعنی تعین نہیں ہے، بہت زیادہ درجات اللہ اس کے بلند فرماتے رہتے ایک بول سے، اور لا یلقی بہا بالن، اس نے کوئی اس کا احتمال پرواہ بھی نہیں کیا. اور بہت سے ایسے لوگ جو بظاہر دیندار بھی نہیں دکھتے ہیں لیکن وہ زبان اخلاق کے بہت اچھے ہوتے اور بہت سے جھگڑوں کو وہ ختم کرتے، ویسے باہر بظاہر سے لباس وغیرہ سے اعمال وغیرہ سے وہ ایسے دیندار نہیں دکھتے، لیکن ان کا ایک ایک بول بہت قیمتی ہوتا ہے اور اللہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، اللہ کی ناراض کے آدمی ایک بول بولتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اس کا کوئی پرواہ نہیں کر. اور بہت سے ایسے لوگ اچھے جو بظاہر تو بہت دیندار بہت صوفی اور بہت نیک نظر آتے ہیں لیکن ایسے بول بولتے ہیں اور اس کا کوئی خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا بول بولا، یہوی بہا فی جہنم، یہ بھی فعل مضاری اور اس وہ جہنم میں گرتا جاتا ہے اور گرتا رہتا ہے جہنم میں. بہت سے لوگ ہمیں اس کا بہت خیال کرنا چاہے، کبھی بیانوں میں بھی ہم ایسے بول بول دیتے ہیں، کبھی جو ہے دل کی جو ناراضگی اور براز جو ہے آدمی بیانوں میں نکلتے ہیں، سمجھتا ہے میں تو آج جمعہ کا بیان میں نے بیان کیا اور میں نے کتنا لوگوں کو خوب لٹھارا، لیکن کبھی ایسے بول آپ نے بولے اور وہ آپ کو پتا نہیں وہ بول سے آپ جہنم میں جا کے گرے، آپ سمجھے کہ میں نے آج بہت نیکی کا کام کیا، بہت زبردست میں نے بیان کیا اور خوب میں نے ان لوگوں کی خبر لی، لیکن حقیقت میں آپ نے ایسے بول بولے جو اللہ ناراض ہوئے اور پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے. اور ایک آدمی نہ تو وہ عالم ہے نہ تو وہ ایسے دیندار دکھتا ہے، مسجد کے باہر اس نے ایک ایسے بول بولا جو مولانا نے سب بولا، لوگوں کو ذرا تسلی دے دی اور لوگوں کو ذرا اطمینان دلا دیا اور کہا کہ کبھی آدمی کو غصہ آتا ہے ایسے بول دیتا ہے آپ اس کی فکر نہ کرے، لوگوں کو ٹھنڈا کیا، اس کی ایک بول سے یہ جنت میں پہنچا اور یہ چرتا رہتا ہے جنت میں. تو آدمی کو بہت خیال کرنا چاہے، زبان بڑی امانت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہے. اور عام طور پر وہ کبھی اس کا مذاکرہ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کو بولتا بھی نہیں، کوئی اس کو سوچ رہا ہے، نہ عالم لوگ بھی، کہ زبان کے ہمیں خیال کرنا چاہے، زبان کی صحیح استعمال ہونی چاہے. اور رمضان شریف کے روزے زبان کے کا بھی روزہ ہے، آدمی زبان رمضان میں زبان کا روزہ رکھے پورا سال اللہ زبان کی حفاظت کریں گے. لیکن کتنے لوگ رمضان میں صرف بھوکے رہتے ہیں، زبان سے ابھی گالی بکتے ہیں، ابھی لوگوں پر وہ غصہ کا اظہار کرتے ہیں، کیسے کیسے زبان سے باتیں کرتے ہیں، بیوی سے، بیوی کو، بچوں کو، کام کرنے والوں کو، اور وہ سمجھے ہم نے روزہ رکھا. کون سا روزہ رکھا؟ وہ آدمی بیچارہ صرف بھوکا رہا اور کچھ اس کو نہیں ملا، تعب اور تکلیف اس کو ہوئی لیکن فائدہ نہ تو ثواب کوئی خاص ملا اور نہ تو کوئی اس نے کچھ اپنی اصلاح کی. تو زبان بہت اہم چیز ہے، آدمی اس کی حفاظت کرے. جی.
باب البکاء من خشیت اللہ. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، البکاء من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے آدمی کو رونا، یہ من خشیت اللہ کی قید بہت بڑی چیز ہے. ورنہ دیکھا کہ لوگ مثلا مستورات کی جماعت نکلی اور مسکرات آسانی سے روٹی بہت روٹی عورتیں لوگ بہت متاثر ہوئے کہ یہ جماعت ماشاءاللہ بہت اللہ والی ہے. بعد میں چلا کہ وہ تو اپنے ایک سالہ بچہ کو گھر چھوڑ کے آئے اور اس کے یاد میں رو رہی, اس کے بچے کی یاد میں, تو من خشیت اللہ رونا, یہ بچے کی یاد میں. یا کوئی اور بہت سے لوگ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ دوسری تکلیف سے روتے ہیں, تو یہ رونا جو ہے جو جس کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, من خشیت اللہ. اور حدیث آگے جو آتے دوسرے الخوف من اللہ اس کے باب میں, تو یہ اللہ کے رونے میں. اس دنیا میں اگر آدمی کا ایک آنسو نکلا ایک مکھی کے سر کی برابر اللہ کے خوف میں, تو وہ کافی ہے اس آدمی کے پوری جہنم کو بجھا دینے کو. اور قیامت کے دن آدمی اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے, پیپ نکلیں گے پس اس کے آنکھوں سے, وہ ختم ہو جائیں گے, خون نکلے گا, لیکن اللہ کی رحمت کو وہ جوش میں نہیں لے آ سکتے, اور جہنم کی آگ اس سے نہیں بجھے گی. لیکن اس دنیا میں آدمی جو ایک آنسو اس کے آنکھ سے نکلے, اللہ کے خوف مجھ سے کیا کیا گناہ نہیں ہوئے, اللہ اگر مجھے عذاب دے میرا کیا حال ہوگا, اور ایک آنسو نکل آیا اللہ کے خوف میں, اور ایک آنسو نکل آیا اللہ کی محبت میں, اور ایک آنسو نکل آیا اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کرنے میں, تو یہ آدمی بہت اونچے درجے کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز سیکھنے کو ہوتی ہے. ایک دو دن ہی ہوئے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ہمارا اچھا دوست جو ہے کافی بڑی عمر ہو گئی, ان کا بچہ کی امید تو نہیں ہے, لیکن ان کا بچہ تھا 3 مہینے کا اس کی گود میں, اور اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ بچہ بہت روتا ہے, ہر وقت روتا رہتا ہے. تو خواب میں میں نے اسے کہا بچہ ہمیں سکھا رہے کہ ہمیں ہم اللہ سے روئے. بچے جو روتے بچوں سے بھی, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَطْفَالِ لَعِبْرَةً, بچوں میں بھی بہت سے عبرت کی باتیں ہیں. بچے جو روتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے کہ تم بھی اللہ کے سامنے رو. بچے کتنا روتے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں روتے. بچے جو ہوتے ہیں وہ جب کچھ مہینے کے ہوتے کھڑے ہوتے فوراً گر جاتے, لیکن ہمت نہیں ہارتے, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر ایک قدم لیتے گر جاتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے. تو ہمیں بھی ایسے ہمت اپنی اسلام میں, آدمی کھڑا ہوتا ہے گناہ کو چھوڑتا ہے پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن ہمت نہیں چھوڑنی چاہے, آگے اور بڑھنا چاہے ہمیشہ. دیکھو بچے کبھی ہمت نہیں چھوڑتے, پھر کیسے بھاگنا شروع کرتے, کیسے کودنا پھاندنا شروع کر دیتے, یہاں تک کہ بائسیکل چلاتے تو فریم کے اوپر کھڑے ہو جاتے, اتنا وہ ماہر ہو جاتے. تو ایسے ہی جو آدمی مولانا بہت بڑے بزرگ الہ آباد کے مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, ہم نے اس طرح سے طے کی منزلیں, ہم نے اس طرح سے طے کی منزلیں, چلے گیرے اٹھے پھر چلے. تو یہی کرنا ہے, کبھی ہارنا نہیں, چل کوشش کرتے رہنا چاہے. اور بچہ جو ماں سے کوئی چیز وہ چاہتا ہے, کتنا وہ پہلے ماں کو یعنی اس کو ماں کو خوش کرتا ہے, ماں بہت اچھی میری ماں ہے, مجھے 5 فرینچ چاہیے, وہ ایسے کرتا ہے, ماں میری بہت اچھی ہے, ماں میری ہر بات کو مانتی ہے, اور وہ کچھ مانگ لیتا ہے, پھر وہ بھیک مانگتا ہے, پھر وہ اصرار کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا, اللہ کی تعریف تحمید کرو, اللہ تعالی سے بھیک مانگو. بچہ جو ہے ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا, ماں مجھے یہ چاہے, ماں مجھے یہ چاہے, ماں کی چاروں طرف گھومتا رہتا ہے. تو ایسے اللہ تعالی تو بچوں سے بہت سیکھنا چاہیے. ایک بزرگ جو تھے وہ ان کا موت کا وقت آیا, اور کافی ان کے جو پیسے تھے جن کو لوگوں کے پیسے باقی تھے ان کے ذمے, اب وہ ان کا آخری وقت سب جو ہے جن کا قرضہ تھا وہ سب آگے, اور اس لیے نہیں آئے کہ ان کے آخری وقت ہے ہمارے پیسے ہمیں مل جائے, لیکن بزرگ نے ایک چادر اوری اور وہ لیتے رہے. اب وہ لوگ سب بیٹھے ہوئے پریشان, تو اچانک ایک بچہ وہاں سے گزرا گلی میں باہر, اور وہ مٹھائی بیچ رہا تھا, مٹھائی اتنے کی, تو اچانک بزرگ نے چادر ہٹائی اور کہا کہ بچے کو بلا لو, اور جتنی مٹھائی تھی سب لے خرید لی, اور کہا اور اس کے بعد پھر چادر اور لی. اب بچہ جو ہے وہ روئے گا, ماں جو گھر جائے گا ماں پوچھے گی مٹھائی کہاں یا پیسے کہاں, نہ مٹھائے نہ پیسے ہے. ڈاکٹر کو اس کا بڑا پرابلم ہوگا. تو بچہ رونے لگا. جب رونے لگا ایک اور آدمی آیا بڑی رقم کے ساتھ پیسے اور بزرگ کو دے گیا. بزرگ نے کہا کہ سب جتنے جن کا قرضہ تھا لے لو اس میں سے تمہارا جتنا باقی ہے. تو نے کہا حضرت یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ہم تو بیٹھے ہوئے تھے اپنے پیسے مانگنے کو, آپ تو بالکل خاموش جیسے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے. بچہ کی آواز سن کے آپ نے مٹھائی منگا لی اور مٹھائی سب میں تقسیم کی, سب نے کھا لی اور پیسے ادا نہیں کیے. آپ پھر چادر اوڑھ کے کہا کہ کوئی رونے والا نہیں تھا. جب رونے والا آ گیا ایک بچہ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ پیسوں کا انتظام بھی کیا. قوم شعیب علیہ السلام کے غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہو وہ ایک ہی وقت جو اللہ کا عذاب آ چکا تھا اللہ نے پھر ہٹا لیا, اور یہ اس وجہ سے بچے کا رونے کی آواز آئی. تو اللہ تعالی اس پر تو رونا اللہ کو بہت پسند ہے کہ آدمی اللہ کے یہاں ناز نہ کرے نیاز کرے. ناز تکبر برائی نہ کرے. آدمی اللہ کے سامنے روئے عاجزی انکساری کرے اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے. البقاء من خشیت اللہ, اس میں ایک ہی روایت امام بخاری لے آئے اور وہ سات آدمی جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, کس کو یاد ہے وہ کون سات آدمی ہیں؟ کون ہے؟ ہاں پوری حدیث یاد ہے پڑھو.
سبعۃ یظلهم اللہ فی ظله یوم لا ظل الا ظلهم, امام عادل وشاب نشا فی طاعۃ اللہ تعالی, ورجل قلبه معلق فی المساجد, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, ورجل فاضت عیناه من خشیۃ اللہ, ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه.
اور ابھی باقی ہے جو صدقہ کرتا ہے, رجل يصدق,
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه.
تو یہ ہے. تو یہ اور یہ صرف سات آدمی نہیں ہے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. علماء نے سب کو جمع کیا, بہت سارے ہیں. یہ سات ایک روایت میں آئے ہیں. تو بہرحال اس میں وہ البکاؤمین یہ جو رجل ذکر اللہ ففاضت عینہ, اللہ کو یاد کیا اور ایسے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یا تو اللہ کی محبت میں, یا اللہ کے خوف میں, یا اللہ تعالی کی کس قدر انعامات ہوئے کہ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے اور کیسے کیسے مواقع اور مراحل میرے زندگی میں آئے, میری کتنی ذلت ہو جاتی اگر یہ ایک ذرا کسی پر میرا گناہ ظاہر ہو جاتا, یا میں برباد ہو جاتا, ایکسیڈنٹ میں مر جاتا اگر کوئی چیز ہو جاتی, لیکن اللہ نے میری حفاظت کی. اور اس میں وہ روتا ہے تو اس کا ایک آنسو اس کے جہنم کی بالکل بجھا دیتی ہے. بہت قیمتی ہے. اور یہ آج جو ہے بس ہنسنا ہی زیادہ ہنسنا ہے. بقا بھی بہت ضروری ہے, لیکن بقا بھی ہمارے بزرگوں سے جو ہم نے سیکھا وہ لوگوں کے سامنے نہ ہو. وہ تہجد میں جا کے رو اللہ کے سامنے, تنہائی میں رو, اور جب دوستوں کے ساتھ ہو تو ہنسو, بولو اچھی طرح سے بولو. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ایسے آپ منہ چرائے ہوئے اور ایسے آنکھ بند کیے ہوئے اور زمین پر پوری وقت آپ کی نظر, اور جب کوئی سامنے نہ ہو تو ایسے گناہ کر گزرتے ہیں کہ دوسروں کے شیطان بھی شرما جاتا ہے کہ یہ میں شیطان ہوں یہ شیطان ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہے. لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے ہنسی مذاق کی ہلکی مذاق کی باتیں, مسکرانا وغیرہ, اور تنہائی میں اللہ سے رو, دل میں روتے رہو اللہ تعالی سے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بکا جو ہے من خشیت اللہ, تو آ کے کباب الخوف من اللہ, اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے.